السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ المائدہ آیہ نمبر 96-103. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. احل حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے صید البحر شکار سمندر کا، وطعامہ اور کھانا اس کا، متاعن فائدہ، لکم تمہارے لیے، وللسیارہ قافلے کے لیے یعنی گروپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. وحرم اور حرام کیا گیا علیکم تم پر صید البر شکار خشکی کا، زمین کا، ما دمتم جب تک رہو تم، حرومن حالت احرام میں. واتقوا اللہ اور تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، الذی وہ ذات، الیہ طرف، اس کی، تحشرون تم لوٹائے جاؤ گے، یہ جمع کیے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. جعل اللہ، بنایا اللہ نے، الکعبۃ البیت کعبہ کو، گھر بیت الحرام محترم گھر، قیاما باعث قیام، للناس لوگوں کے لیے، والشہر اور مہینہ، الحرام محترم، والہدی اور قربانی، والقلائد اور پٹے والے جانور، ذالک وہ، لتعلم تاکہ تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. روانی والا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے بھی، یعنی زیادہ راہ بنا سکتے ہیں. البتہ جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، اور اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرنے سے بچتے رہو جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے. اللہ تعالی نے کعبہ کو، جو قابل احترام گھر ہے، لوگوں کے لیے امن اور جمع ہونے کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینے کو، اور قربانی کو، اور پٹے والے جانوروں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. جیسے کہ ہم حج کے بارے ہی میں پڑھ رہے تھے اور قربانی کے جانور کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ جب انسان حالت احرام میں ہوتا ہے تو اس پر بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں، یعنی جو جائز چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں. جیسے کہ رمضان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو بہت ساری جائز چیزوں کو بھی کچھ گھنٹوں کے لیے ہمارے اوپر وہ ممنوع ہو جاتی ہیں یا کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے حالت احرام میں بھی کچھ چیزیں جو کہ عام زندگی میں یا عام طور پر جائز ہیں، لیکن وہ کچھ وقت کے لیے، حالت احرام کے وقت تک کے لیے ہم پر حرام کر دی جاتی ہیں. تو اسی میں سے ایک ہے حالت احرام میں خشکی کا جانور، یعنی آپ زمین پر چل پھر رہے ہوں تو وہ جانور کا شکار منع ہے، لیکن سمندر کا شکار ہمارے لیے حلال ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے شکار میں تمام ہی سمندر کے جانور، یعنی ایسا نہیں کہ ہم اس میں سے کچھ چیزوں کو لیں گے، کچھ کو چھوڑ دیں گے، سوائے مینڈک اور مگرمچھ کے علاوہ، یعنی صرف مینڈک اور مگرمچھ میں اختلاف ہے علماء کرام کا. اس کے علاوہ تمام ہی جو سمندر کی چیزیں ہیں، جو جاندار ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہیں. تو یہاں پر اسی کی بات کی جا رہی ہے. اور جیسے کہ ہمارے یہاں پر یہ بات بہت مشہور ہے کہ کچھ فتاوا بھی کچھ لوگوں نے بیچ میں بھیجا تھا کہ جھینگے وغیرہ، یعنی پرانس یا پھر اور بھی کچھ اس طرح کی جو ایک باریک قسم کی مچھلی ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، لمبی سی ہوتی ہے، تو وہ والی مچھلی کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے، یہ جھینگے جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، سمندر کی ہر چیز، ہر جاندار حلال ہے جو پانی سے نکل کر مر جاتا ہے، یا کچھ جانداروں میں جو کہ زمین پر بھی رہ سکتے ہوں اور سمندر میں بھی. تو اس میں سے صرف مگرمچھ اور مینڈک وہ جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی جائز ہے. بلکہ مگرمچھ اور مینڈک کے بارے میں اختلاف ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن پوری طرح اس کو کوئی فائنل فیصلہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر سمندر کے جانور کی بات کی جا رہی ہے، اس آیت کی روح سے تمام سمندری جانور حلال ہیں. اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں قرآن میں حلال کی ہیں یا حرام کی ہیں اور کچھ چیزیں احادیث سے ہم کو پتہ چلتی ہیں, اس لیے قرآن اور حدیث دونوں مل کر شریعت بنتی ہے. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کا مردار بھی تمہارے لیے حلال ہے. جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب غالباً ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے جو کہ کمانڈر تھے, اور رسول اکرم نے ان کو کسی جگہ بھیجا تھا کمانڈر بنا کر, یعنی یہ سریہ تھا جس میں رسول اکرم نے کسی کو بھیجا اور صحابہ کو کمانڈر بنا کر. کہا جاتا ہے کہ کچھ کھجوریں تھیں جو کہ چند دن کے اندر ہی ختم ہو گئیں, اور اس کے بعد یہ لوگ 300 آدمی تھے تقریباً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, اور ان کا زادرہ ختم ہو گیا تھا. ابو عبیدہ نے حکم دیا تھا کہ سب لوگ اپنا اپنا توشہ لا کر اکٹھا کریں. ایسا کیا گیا تو کل زادرہ کھجور کے 2 تھیلے جمع ہوئے. تو روزانہ ابو عبیدہ بن جراح اس کو تھوڑا تھوڑا صحابہ کو دیا کرتے تھے, یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گئے, یعنی روزانہ بس ایک کھجور کھانے کو ملنے لگی. اب سوچے کہ ایک کھجور سے ان کا کیا بنتا ہوگا, یہ کیسے ان لوگوں نے گزارا کیا ہوگا. لیکن سبحان اللہ, صحابہ کرام نے کیسی مشکلات میں ہر مشکل کو فیس کیا اور کوئی شکایت زبان پر نہیں آنے دی, الحمدللہ. تو بہرحال کہا جاتا کہ جب وہ سمندر کے پاس سے گزرے تو وہاں پر ان کو پہاڑ کی طرح ایک مچھلی نظر آئی. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اچھا تم لوگ ایک کھجور پر کیسے گزارا کرتے تھے, تو جابر بن عبداللہ کہنے لگے کہ جب وہ ایک کھجور بھی نہیں مل رہی تھی, یعنی وہ بھی ختم ہو گئی تھی, سب ہم کو اس ایک کھجور کی غنیمت کا احساس ہو کہ وہ کتنی بڑی غنیمت تھی ہمارے لیے ایک طرح سے, الحمدللہ. تو بہرحال بہت بڑی مچھلی ان کو نظر آئی, اور لشکر کے لوگ 18 دن تک 18 ڈیز تک وہی مچھلی کھاتے رہے. اس کے بعد ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں کمان کی طرح بنا دی جائیں اور اس کے اندر سے اونٹ گزارا جائے. تو اس کے اندر سے اونٹ گزر گیا لیکن صحابہ کو ٹچ نہیں ہوئی وہ ہڈیاں جو اس کے پنجر تھا پورا. اسے ہی بخاری کی حدیث ہے. تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سمندری جانور حلال ہے, اور چاہے اس میں کہ وہ ویل مچھلی ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری مچھلیاں تو حلال ہیں لیکن ویل مچھلی حلال نہیں ہے, تو ایسی بات نہیں ہے, وہ بھی حلال ہے. اس کے بعد یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو تمہارے لیے قیام کی جگہ بنایا ہے, یا لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. سبحان اللہ, اگر آپ سوچیں, امیجن کریں کہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے کیسے وہ بے آب ہو گیا وادی میں, ایک طرح سے زندگی کی لہر دوڑ گئی. اور یہ کعبۃ اللہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے وقت ہی سے نہیں بنا ہے, بلکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کے وقت سے یا اس کے بعد سے اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے, جو کہ ضعیف حدیث ہے, لیکن اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ یہ بہت پہلے تعمیر کیا گیا تھا, یعنی بیت المقدس سے پہلے بھی اسی کی تعمیر ہوئی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا ہے, یعنی اس محترم گھر کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ, اور اس مہینے کو بھی جو حج کے مہینے ہیں, اور وہاں کے جس وقت قربانیاں لے جائی جاتی تھیں تو قربانی کو بھی, یا اسپیشل وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوتے تھے قربانی کے, اس کی وجہ سے دیکھ کر لوگ ان جانوروں کو چھیڑتے نہیں تھے یا پھر اس کی حفاظت کی جاتی تھی. اب یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ 3 وجوہات کی بنا پر قیام کا ذریعہ ہے. بعض اسکالرز اس سے مراد لیتے ہیں کہ جتنے بھی پہلے لوگ آئے اور قیامت تک جو لوگ آتے جائیں گے, تو ان سب کے لیے یہ قیام کا ذریعہ, یہ بقا کا باعث ہے, کیونکہ دنیا کا وجود اسی وقت تک ہے جب تک کہ کعبۃ اللہ قائم ہے. اور امام بخاری نے اسی معنی کو صحیح جانا ہے, اور اس لیے وہ صحیح حدیث بھی لائے ہیں صحیح بخاری میں, امام بخاری, جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حقیر حبشی کعبہ کو ویران کرے گا, اور یہ اللہ کے حکم سے ہوگا, کیونکہ کوئی کعبۃ اللہ کی عظمت کرنے والا نہیں رہے گا, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو اس کعبہ کو ویران کر دیں گے, یا اس کو اس کی دیواروں کو ڈھائیں گے. تو ایک طرح سے کعبۃ اللہ جب تک ہے سمجھے دنیا بھی قائم ہے, کعبۃ اللہ جب ڈھا دیا جائے گا تبھی قیامت آ جائے گی, ایک مطلب یہ ہے, اور امام بخاری نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے تک کعبۃ اللہ کو کوئی مضبوط سے مضبوط دشمن بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, جیسے ابرہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. دوسرا معنی اس کا اسکالرس یہ لیتے ہیں کہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے, اس سے مراد عرب کے لوگ لیے جائیں جو حرمت والے مہینوں میں بہت آزادی سے سفر کیا کرتے تھے, اسپیشلی جب وہ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے جاتے تو لوگ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے, ان کا احترام کرتے تھے, اور یہ سب کعبۃ اللہ کی تقدس کی بنا پر ہوتا تھا, یعنی کعبۃ اللہ کی طرف جانے والے لوگ ہیں اس وجہ سے ان کے لوگ رسپیکٹ کیا کرتے تھے, یا وہ جانوروں کی بھی, یعنی حج اور عمرہ کرنے والے اور ایون تجارتی قافلے بھی, جیسے اللہ تعالیٰ لی الاف قریش میں فرماتا ہے نا کہ جاڑے میں وہ کہیں اور سفر کرتے تھے اور گرمی میں کہیں اور سفر کرتے تھے اور اطمینان سے سفر کرتے تھے. تو اس طرح سے کعبۃ اللہ پورے ملک عرب کی ایک طرح سے ترقی میں ان کا سہارا بنا ہوا تھا معاش کے لیے بھی. تیسرا معنی اس کا لیا جاتا ہے کہ اس سے مراد مکہ والے لوگ ہیں یا اس کے آس پاس کے لوگ, یعنی مکہ اور اہل ہل جس کو ہم کہتے ہیں. پھر اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ جو ایسی بالکل ہی ویران وادی تھی, بے آب و گیا وادی تھی, صحرا تھا جہاں نہ پانی کا وجود, نہ کوئی آبادی کا تصور, نہ کوئی زندگی کا وجود تھا, لیکن کعبۃ اللہ کی تعمیر کی وجہ سے وہ لوگوں کے زندگی کا اور معاش کا ذریعہ بن گیا. لوگ دور دراز سے حج اور عمرہ کے لیے آنے لگے, چونکہ پھر لوگ دور دراز سے آنے لگے لہٰذا ایک طرح سے وہ ایک بڑی تجارتی منڈی بن گیا. لوگوں کا وہاں بزنس ہونے لگا, کھانے پینے کی ضروریات محسوس ہوئی لوگوں کی نقل و حرکت کی وجہ سے, لوگ وہاں پر ہر چیز پرووائڈ کرنے لگے. تو بہت سارے یعنی دینی, دنیاوی, معاشی, معاشرتی فائدے حاصل ہوئے اور سیاسی فائدے بھی حاصل ہوئے. تو بہرحال اس طرح سے کعبۃ اللہ ایک طرح سے قیام کا ذریعہ بنا. اور قربانی کے جانور بھی ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے جو رہنے والے تھے, آپ دیکھیں کہ چونکہ وہاں پر کچھ گرینری نہیں تھی تو جانور کیسے وہاں پر رہ سکتے تھے, لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سب کچھ دھیرے دھیرے وہاں ہر چیز آتی چلی گئی اور گرینری بھی پیدا ہوئی, یعنی بارش ہونے لگی اور جانور وہاں رہنے لگے یا دور دراز سے جانوروں کو لوگ لے کر آنے لگے, جس کی وجہ سے قربانیاں ہونے لگی, خوب گوشت تقسیم ہونے لگا, ایک طرح سے لوگوں کے کھانے پینے کے لیے بھی ایک جواز فراہم ہو گیا. اور جو قربانی کے جانور ہوتے تھے اس کا بھی وہ لوگ بہت احترام کرتے تھے اور وہیں پھر وہ قربانی یعنی کعبۃ اللہ ہی کو قربانی پہنچتی تھی, یہ بھی بات ہم جانتے ہیں. تو گوشت تو وہاں رہنے ہی لگا یا گوشت وہاں آنے ہی لگا قربانی کے ذریعے سے, اور اس کی وجہ سے پھر دوسرے انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں بھی وہاں پر آنے لگی. ایک طرح سے وہ مرکز, ایک سینٹر بن گیا تھا سمجھے کعبۃ اللہ. آج بھی آپ جائیں دیکھیں حج کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرح سے بزنس کے لحاظ سے بھی کتنا فائدہ ہے حج سے, کہ کتنے لوگوں کا اس سے گھروں کا انتظام چل رہا ہے, یعنی معاشی فراوانی ہے لوگوں کو حج کے موقع سے عمرہ کے لیے. وہاں جو ہوٹل سے آپ دیکھیں کہ کووڈ کے دوران جو دو سال تک بند رہا مکہ, آپ نے دیکھو کہ کہہ رہے تھے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ جاب لیس ہو کر وہاں سے واپس اپنے اپنے ممالک چلے گئے, اسپیشلی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش یا آس پاس کے لوگ, کیونکہ ہوٹلس بند تھی. تو سارے آپ دیکھیں جب وہاں لوگ آتے ہیں تو وہ لانڈریز کام میں آتی ہیں, کپڑے دھلتے ہیں, اس سے جو لوگوں کے جابس چلتی رہتی ہیں, پھر کھانا بنتا رہتا ہے, کھانا بنانے والے چاہیے, کھانا سرو کرنے والے چاہیے, ہوٹل کی کلیننگ ہے. اور آپ دیکھیں ایسا ایک چیز سے کتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں, آپ خود بتائیے کہ حج اور عمرہ کی وجہ سے کتنا بزنس ہوتا ہے. پھر وہاں شاپنگ کرتے ہیں لوگ جب دور دراز سے آتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو وہاں سے ایک محبت ہوتی ہے یا انسیت ہوتی ہے تو وہاں کی چیزوں کی اسپیشل بات ہوتی ہے. ویسے بھی سعودی عرب کے لیے بہت چیزیں مشہور ہیں کہ یہاں سے خریدنا لوگ پسند کرتے ہیں, ہے نا. تو آپ خود بتائیے کہ یہ حج اور عمرہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں, یعنی ایک طرح سے روحانی, اسپرچولی اگر دیکھا جائے تو روحانی غذا بھی وہاں سے ملتی ہے, وہ بھی ہم کو سپورٹ حاصل ہوتا ہے, اور معاشی سپورٹ بھی یا معاشی فائدے بھی لوگوں کو وہاں سے ملتے ہیں. اور کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں بتائیے. دیکھیں بزنس سے جو باتیں جڑی ہوئی ہیں, کیا حج اور عمرہ کو جاتے ہوئے آپ بزنس کر سکتے ہیں؟ اگر آپ سمجھے حج کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, تو کیا آپ بزنس کا کوئی سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں وہاں سیل کرنے کے لیے کہ نہیں؟ جی کر سکتے ہیں بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اجازت دی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا فضل بھی تلاش کر لو حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں اس سے کتنا فائدہ ہے, وہاں پر کتنی دور دراز سے کتنی طرف سے لوگ آتے ہیں. ابھی آپ لوگ خود الحمدللہ بہت ساری باتیں آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے گوگل کی, انٹرنیٹ کی وجہ سے, گوگل سرچ کی وجہ سے, کہ کسی بھی کنٹری میں جب جو منی ایکسچینج ہوتے ہیں, جو باہر جو فورن کرنسی آتی ہے, وہ ان کا سب سے زیادہ بڑا اسے یعنی ایک طرح سے ان کی اکنامی بڑھی ہوئی رہتی ہے, یعنی اوپر رہتی ہے, سمجھے, ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. منی ایکسچینج یا فورن ایکسچینج, فورن کرنسی, یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اپنے کنٹری کو ایک طرح سے مضبوط کرنے کا, اسٹیبلشڈ کرنے کا, یا پھر جو بھی آپ سمجھ لیں اکنامیکلی. اور بزنس کا ہونا, آپ دیکھیں حج اور عمرہ کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو کتنا پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے, کتنی فورن کرنسی آتی ہے. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں سے لوگ نہ آتے ہیں, ہر خطے سے, ہر علاقے سے, ہر جگہ سے. تو جو ایکسچینج ہوتا ہے وہ اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں حج کے فائدے کتنے ہیں. بظاہر تو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو ایک دینی سفر ہے, روحانی سفر ہے, اب وہاں آپ کیا کریں گے حج میں, ایک دو چادریں ہی تو پہنیں گے, احرام کی. لیکن ایون آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ حرم سے باہر نکلتے ہیں، جب ہم عمرہ کر کے تھکے ہوئے نکلتے ہیں اور تھک جاتے ہیں سات چکر وہ لگا کے اور سات چکر وہ لگا کے، اور جب رش کا زمانہ ہوتا ہے تب تو بہت ہی تھک جاتی ہے. باہر نکلتے سے دل کیا جاتا ہے کہ فوراً کچھ جوس لیں یا پھر چائے لیں یا پھر کھانا لیں وہاں سے. تو جو صرف آس پاس کی ہوٹلیں ہیں کھانے پینے کی، آپ دیکھیں کتنی وہ چلتی ہیں کہ ان کے پاس دینے والے سرو کرنے والے لوگ نہیں رہتے، لائن لگانا پڑتا ہے کھانوں کے لیے، ہے نا. آپ کو سبھی کو ایکسپیرینس ہوگا، جو لوگ یہاں پر ہیں الحمد للہ سبھی جاتے آتے رہے ہوں گے نا، یا جو لوگ حج کے لیے آئے ہیں وہ بھی یہاں آئے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوگا. پھر وہاں کی ہوٹلیں رہنے کے لیے کہ کتنی دور دور تک، اب تو لوگ جو ایجنٹ ہیں وہ دور دور تک بلڈنگز بک کروا رہے ہیں لوگوں کے لیے. تو سبحان اللہ یہ سارے فائدے آپ لوگ دیکھتے ہوئے تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ کتنے فائدے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی. یعنی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یعنی لوگوں کے ایک طرح سے وہاں قائم رہنے کا، وہاں سے لوگوں کو کتنے فائدے ہیں. اب دیکھیں ہمارے ممالک کے کتنے لوگ وہاں کام کرتے ہیں، تو صرف جو بیت الحرام ہے جو مسجد ہے، تو مسجد میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے کتنے لوگوں کو رزق پرووائڈ ہو رہا ہے. وہ اپنے گھر والوں کو، یعنی وہ جاب کرتے ہوئے تو اپنے گھر والوں کو وہاں سے بھیجتے ہیں پیسے. تو سبحان اللہ آپ دیکھیں جی ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، کتنا یہاں آپ سوچ سکتے کہ کتنی چیزیں ہیں. پھر کنسٹرکشن ہمیشہ چلتا رہتا ہے، ہمیشہ کنسٹرکشن ہوتا ہے وہاں پر. سبحان اللہ ہر چیز کا سیل وہاں زیادہ ہے، مطلب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ابھی اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم اس کے فائدوں کو گنوا سکیں. لیکن سبحان اللہ واقعی میں آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے فائدے کا ذریعہ بنا دیا. سبحان اللہ. تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر ہم سوچیں گے اور جتنا ہم سوچتے چلے جائیں گے اتنے ہم کو فائدے نظر آتے چلے جائیں گے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ذالک لتعلم، تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمان میں ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. سبحان اللہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. آیت نمبر 98-99 دیکھیے، تم جان لو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے. ما نہیں علی الرسول، اوپر رسول کے، الا البلاغ مگر پہنچانا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. اور خوب جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. قل کہہ دیجئے، لا يستوي تو نہیں برابر، الخبيث ناپاک، والطيب اور پاک، ولو خواہ اعجبك اچھی لگے تجھے، كثرة الخبيث کثرت ناپاکی، فاتقوا الله تو تم تقوا اختیار کرو اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلكم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. آپ ان سے کہیے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو، لہذا عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یہاں بتائی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اے لمو، جان لو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں صرف یہ بتایا کہ تم اس بات کو جان لو، تمہیں علم رہے، تم اس بات کو محسوس کر سکو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. عقاب عقابہ سے نکلا ہے، یعنی پیچھے آنے والا، پلٹنے والا، سزا دینے والا. یعنی اللہ تعالیٰ سزا تمہارے گناہوں کی جیسی سزا بھی تمہیں دینے پر قادر ہے، اس سے کم بھی، اس سے بڑھ کر بھی، یعنی جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت بتائی ہے، دو صفت بتائی ہے، عقاب کی بھی بتائی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ یہاں پر کہا کہ جان لو، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے. ابن تیمیہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت، یعنی جعل الرحمہ، اس نے رحمت کو بنا لیا ہے اپنے لیے خاص شیبہ، اور یہ اس کے اسماء حسنہ میں سے ہے. اور جو عذاب اور عقاب ہے یہ انسان کے کرنے پر ہے، یعنی انسان اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس پر وہ شدید العقاب ہے یا عذاب دینے والا ہے، لیکن جو اس کی صفت رحمان ہے وہ ہر حال میں ہے، یہ اسماء الحسنہ میں سے ہے، اس کے کہ وہ اپنے بندوں پر ہمیشہ ہی مہربان رہتا ہے، ہمیشہ ہی ان پر رحم، اپنا لطف و کرم کا شیوا ان پر لوٹاتا رہتا ہے۔ اور واقعی میں اگر ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم تو محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ بغیر ہمارے سوچے سمجھے، بغیر ہمارے جانے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہم پر ہیں، کتنی نعمتیں ہم پر ہیں جو برس رہی ہیں، لیکن ہم کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ کبھی ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو کھا نہیں سکتے، جن کا یورین پاس نہیں ہو سکتا، جن کو سانس لینے میں تکلیف ہے، جن کو استھما کی شکایت ہے، یا اور بھی بہت سی ایکس وائی زیڈ بہت ساری بیماریاں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن سبحان اللہ جب تک ہم صحت مند رہتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور بعد میں پھر ہمیں ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے جو ہم سے یا تو چھن جاتی ہیں یا کسی وجہ سے کچھ ہم کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہی رحمان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، بخشنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہم پر، اور رحم کرنا اس نے اپنا شیوا بنا لیا ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شدید العذاب یا شدید العقاب یا عذاب وہ اس وقت ہے جب بندہ کوئی برا کام کرتا ہے، لیکن رحم کا شیوا اس نے اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے لازم کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ اور سعدی رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے اور اللہ بخشنے والا بھی مہربان بھی ہے، یعنی دونوں امور کے بارے میں تمہارے دل میں اس بات کا یقین ہو، کیونکہ جب تک ہم اس بات کو نہیں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے، ہم مسلمانوں نے، ہم شروع سے کانسیپٹ دیتے آئے ہیں ہماری امت کو کہ جو چاہو کرو، تم ہو تو آخر مسلمان، تم ہو تو امت محمدیہ، لہٰذا تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، چونکہ ہو تو مسلمان آخر کر سیدھا جنت ہی میں جاؤ گی۔ تو یہ چیز آج ہمیں لے ڈوبی، اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو ہمیں ہر صفت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک خوف اور امید یہ دونوں نہیں ہوں گی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یا وہ صحیح زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ دیکھیں زندگی میں جو ریشو، جو پروپورشن آپ دیتے ہیں اگر اس بات کو کہ کتنا آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور کتنا آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، تو جب آپ اللہ سے امید رکھیں گے معافی کی تو آپ مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ایک الگ قسم کا ایک طرح سے ٹراما ہو جائے گا انسان کے لیے۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھیں گے تو آپ کبھی اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں جا سکیں گے، اس کی اطاعت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ لیکن جو بچے اسپوائل ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جن بچوں کو ان کے ماں باپ بہت زیادہ آزادی دے دیتے ہیں، تو پھر ایسے بچے پھر نہ والدین کا سنتے ہیں نہ کسی اور کا، اور بلکہ وہ الٹا اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو بھی اسپوائل قسم کے بچے ہوتے ہیں تو اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے آپ بتائیے، کیونکہ ماں باپ تو ایک دن دنیا سے چلے ہی جاتے ہیں، اصل پوری زندگی گزارنی کس کو ہے؟ بچوں کو۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور رکھو شیر کی نظر، ہے نا، یہ جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور واقعی یہ بہت درست ہے۔ آج ہم نے بچوں کی تربیت کو ہم نے الٹا اس کا مطلب لے لیا ہے، ہم سمجھتے کہ ڈانٹنا مارنا یا کچھ تھوڑا بھی غصہ کرنا، جو نئے نئے طریقے آج کل نکل آئے ہیں، جو تھراپیز ہیں یا بچوں کی تربیت کے جو طریقے ہیں، تو اس میں بالکل بھی کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہ ڈانٹو۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ بہت ڈانٹنے سے بچے بعض اوقات اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تربیت صحیح نہیں ہو پاتی ہے، ایسے جاہل قسم کے کام بھی ہم کو نہیں کرنے ہیں جاہل ماؤں کی طرح، کہ بالکل اٹھا کر پٹخ کر رکھ دیا بچوں کو، یا ہر بات پر مارتے رہے یا ہر بات پر جھڑکتے رہے، وہ بھی درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے وہ بھی۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ بچے کو ہر وقت پیمپرڈ کرتے رہیں، ہر وقت اس کی ہر بات، ہر خواہش اس کی زبان سے جملہ نکلا نہیں کہ پورا کر دیں، اس نے جو چیز کا خواہش کا اظہار کیا نہیں کہ آپ اس کو پرووائڈ کر دیں، جہاں جا رہے ہیں بچے ہر قسم کی چیزیں لینے کے لیے ان کے لیے تیار رہیں آپ۔ جی ہاں، اس سے بچے ضدی بھی ہو جاتے ہیں، اور سب آپ ان کی عادتیں بگاڑ دیں تو ان کو زندگی میں پھر مشکل ہو جاتی ہے آگے چل کر، ہو سکتا ان کو وہ چیزیں نہ ملے، پھر تو ایک دن ہو سکتا ہے وہ چاند کی بھی خواہش کرنے لگے، تو کیا آپ چاند لا کر دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ جو ایک بیلنس ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہماری زندگی میں ایسی ہو کہ ان کو ہم اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھیں، اس کی سزا کا ڈر بھی ہو ہماری زندگی میں، اور اس کی ذات سے امید بھی ہو، اس کی رحمت سے رحم کی امید بھی ہو، یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کا حال بھی وہ ضدی بچوں کی طرح ہو گیا ہے، جیسے جو ماں باپ اپنے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں ہر جائز ناجائز خواہش پوری کر کے، آج ہم مسلمان بھی ایسے ہو گئے ہیں، یعنی میجورٹی آف مسلمانوں کی میجورٹی کا یہ حال ہو گیا کہ وہ سمجھتے کہ بس ہم چونکہ امت محمدیہ ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، ہم بخشے بخشائے ہیں، اور بس جو چاہو کرو، جیسی چاہے زندگی گزارو، آپ کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی کوئی اہمیت، کوئی اطاعت نہیں، ہاں لیکن اللہ سے بخشش کی بڑی امید ہے۔ کہ اللہ بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات تو نہیں معلوم ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا یہ ضرور معلوم ہے. تو یہ بیلنسنگ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہاں پر یہ آیت بیچ میں لائی گئی ہے کہ کیونکہ حالت احرام کی حرمتیں ہم کو بتائی گئی کہ حالت احرام میں تم پر کیا ناجائز ہے, کیا ناپسندیدہ ہے, کیا حرام ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگ لو یا اللہ تعالیٰ کی حدود کو تم لائٹ لے لو. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ صفت لائی ہے کہ وہ شدید العقاب بھی ہے اور وہ سخت سزا دینے والا ہے اور وہ ساتھ میں غفور الرحیم بھی ہے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک طرح سے اس بات کو کہتے ہیں کہ فائنل پوائنٹ بتا دیا گیا, بات مکمل کر دی گئی اور حجت تمام کر دی گئی کہ ہمارے رسول پر سوائے بلاغ پہنچا دینے کی علاوہ ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی ہمارے رسول نے تو ہر بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئے تھے ہر چیز بتا دی. اب یہ تم پر ذمہ داری ہے. رسول اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں پر رحم فرماتا ہے, کن چیزوں پر غصہ ہوتا ہے. تو تمہارے پاس علم, یقینی علم تمہارے پاس موجود ہے. قرآن آ چکا, رسول اکرم آ چکے, انہوں نے اپنی احادیث سے بھی بتا دیا, قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی بتا دی. حقیقت تمہارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو دنیا میں اور آخرت میں سخت عذاب دیتا ہے اور وہ لوگوں کو بخش دینے پر بھی قادر ہے, وہ رحم کرنے والا بھی ہے. اور اس میں امام قرطبی بھی کہتے ہیں اور سعدی رحمہ اللہ علیہ بھی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں پر غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں پر غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ لوٹ کر اور پلٹ کر آنے والوں پر غفور الرحیم ہے. جو ہے نا کہ قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی میں چن لیے. کہ جو لوگ پلٹ آتے ہیں, جو پچھتاتے ہیں, جو عاجزی اختیار کرتے ہیں, جو اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ رحیم ہے, مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے. اور جو نافرمانی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. تو بس اس کے عذاب کا خوف اور اس کی بخشش اور ثواب کی امید دراصل اس علم کے ثمرات ہیں. یعنی علم ہوگا تو ہی یہ چیزیں آئیں گی, علم کے بغیر یہ چیزیں نہیں آ سکتی. انسان کے اندر وہ سوچ بھی پیدا نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرک شاک, اس میں آپ اگر اپنا ہاتھ ڈالیں گے یا کوئی اور ایسے میٹل کی چیز ڈالیں گے یا پانی لگا ہو آپ کے ہاتھ کو اور آپ الیکٹرک کی چیزوں پر ہاتھ لگا لیں ڈائریکٹ, تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ شاک لگے گا اس سے اور آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے نا. تو کیا ہم ڈالیں گے؟ ہم ڈالتے ہیں جان بوجھ کر کبھی ایسا اپنے ہاتھ کو, ہمارے گیلے ہاتھ ہم کبھی الیکٹرک کی جگہوں پر لگاتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پتا چلا کسی کی انگلیاں گرائنڈر میں غلطی سے چلی گئیں تو تین انگلیاں بہت بری طرح سے زخمی ہو گئی ہیں. اب دیکھیں ہم کو معلوم ہے کہ وہ بلیڈ اتنا شارپ ہوتا ہے گرائنڈر کا, جو بلینڈر گرائنڈر جو بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس مکسر, اور اتنی تیزی سے وہ چلتا ہے اس کا بلیڈ. آپ سوچیں کہ وہاں انگلیوں کا کیا حال ہوگا یا انسان کی سکن کا کیا حال ہوگا اگر وہ غلطی سے چلی جائیں. ہم کو معلوم ہے ہم کبھی اس سے اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, ہے نا, غلطی سے جا سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر کوئی نہیں ڈالے گا. چولہا آگ جلاتا ہے, ہم کو معلوم ہے ہم ڈائریکٹ ہاتھ نہیں رکھیں گے اس پر. ہم جو پتیلیاں اپنے چولہے پر رکھتے ہیں تو ہم نے کبھی بغیر کپڑے کے اس کو پکڑا ہے پتیلیاں کو؟ نہیں. ہم جانتے کہ ہم بغیر کپڑے کے اس پتیلی کو پکڑیں گے تو ہمارے ہاتھ جل جائیں گے جو چولہے پر سے ہم نے اتارنا ہے. تو یہ علم ہی انسان کو آگہی اور شعور دیتا ہے. اسی طرح سے یہ علم اگر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے میں بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے, تو یہ علم ہی انسان کو پھر بچا سکتا ہے. اس لیے سعدی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی متقی ہوتے ہیں, جو تقوی والے ہوتے ہیں, وہ ان کے علم کے ثمرات ہیں اصل میں. یہ کہ ان کو علم ہے کہ ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر کتنا مہربان ہو سکتا ہے, اور وہ گناہوں سے بچتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا شدید العقاب ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے بچنا چاہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. جو بخشش اور ثواب کی امید اس علم کے ثمرات ہیں, اور تم خوف اور امید کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہو. یعنی پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے تابع ہوتا ہے اور پھر ہم اسی کے مطابق عمل کرتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ, واقعی میں آپ دیکھیں انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ کس کا نتیجہ ہے. اس کو علم ہے, وہ جانتا ہے کہ کن کاموں سے میرا رب مجھ سے راضی ہوتا ہے, کن اعمال سے میرا رب مجھے بلندی درجات عطا کر سکتا ہے. تو پھر وہی اعمال وہ کرتا رہے گا, وہی اعمال وہ انجام دے گا اور برائیوں سے بچتا رہے گا. اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے رسول نے تو تم کو یہ بات پہنچا دی ہے, تمہیں بتا دیا ہے. اور رسول کے ذمہ صرف پہنچانے ہی, وہ کسی کا دل نہیں چینج کر سکتے, وہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اور ایک دائی کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات خیر خواہی کے ساتھ, دل کے سوز کے ساتھ, پورے دل کی توجہ کے ساتھ اور پوری سچائی کے ساتھ پہنچا دے. اب یہ سامنے والے کی ذمہ داری ہے, وہ اس کو کس حد تک قبول کرتا ہے یا کس حد تک ریجیکٹ کرتا ہے. تو رسول اکرم نے تو اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کر دی. اب اختیارات رسول اللہ کے پاس نہیں ہیں، یہ کسی دائی کے پاس نہیں ہو سکتے اختیارات. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی تم کو تمہارے اعمال کے اپنے علم کے مطابق جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی. اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ اچھا ہے پڑھو ہی مت، معلومات ہی نہ حاصل کرو، اس سے پوچھنی ہوگی، ایسا نہیں ہے. جان بوجھ کر آپ علم حاصل کرنے سے پیچھے رہے تو اس کے مطابق بھی سوال ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے کہ کس چیز میں اللہ نے خیر رکھی ہے، کس میں شر رکھا. اب انسان کی ذمہ داری کہ خیر اور شر کو پہچانے اور خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، شر سے بچتا رہے تاکہ اپنی عاقبت وہ خراب نہ کرے. تو رسول تک پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، فرما برداری کرنا ہماری ذمہ داری ہے. نافرمانی کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، فرما برداری کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حالات تک جانتا ہے کہ کس انسان میں کتنا اطاعت کا جذبہ ہے، کتنا وہ اتباع کرنا چاہتا ہے، کتنا وہ جان بوجھ کر چیزوں سے بھاگتا ہے، اور کتنا وہ اللہ کے آگے جھکنا چاہتا ہے. بہرحال آگے دیکھیے آیت نمبر 100، پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہوتے، خواہ ناپاک کی کثرت میں کتنی بھی بھلی معلوم ہو. لہٰذا اے عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. ایک بات یہاں پر جو قابل غور ہے وہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب دیکھیں قرآن میں اے عقل والو، اے ہوش مندو کا لفظ آیا ہے. یہ بھی یہاں پر قابل غور لفظ ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان، کوئی بھی سمجھدار انسان، کوئی بھی رشد والا کبھی ناپاک کو پسند نہیں کر سکتا. یعنی جب سے زمانہ اس طرح سے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کے بعد، تو لوگ سارے کے سارے اچھی طرح جانتے تھے کہ کیا اچھا ہے کیا برا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کی فطرت میں یہ چیز ودیت کر دی ہے، اندر ڈال دی ہے اس کی فطرت میں کہ وہ اچھائی اور برائی کا فرق محسوس کر سکے. سبھی ہی جانتے ہیں شروع سے کہ چوری غلط کام ہی ہے، اور کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ستانا، کسی پر ظلم کرنا، یہ بھی زیادتی ہے، غلط کام ہے. تو انسان کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے. تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ خبیث کی کثرت چاہے کتنی بھی ہو، یعنی بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہوں، بہت سارے لوگ برے کام کر رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کوئی ایک فتنہ نہیں ہے، چونکہ تین چار ایسی باتیں ہیں جو دل چاہے کہ ہر جگہ ڈسکس کریں. اور اس دن میں نے شاید حدیث کی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے پہلے کہ اپنی بیٹیوں کو لڑکوں سے بچائیں، لڑکوں کو لڑکیوں سے بچائیں، ہے نا، لڑکیوں کو بے حیائی کی طرف نہ جانے دیں، یا پھر فحش، یعنی فیشن ایسا بھی نہ ہو کہ جو فحش کی طرف چلے جائے، بے پردگی نہ ہو، فحاشی نہ ہو، برائی نہ ہو، بے حیائی کے کام نہ ہو، ہے نا. ان چیزوں کو ہم بس ہماری حد وہیں تک تھی برائی کو دیکھنے کی. ہمیں کیا خبر تھی کہ جو قوموں پر پہلے عذاب آیا تھا جس کام کی وجہ سے، اور عذابوں کو جمع کیا گیا تھا، آج وہی کام دھڑلے کے ساتھ کیے جائیں گے. یا آج ہم کو اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں بتانا ہوگا. یعنی پہلے تو ہم کو اپنے ہم بیٹیوں کو یا بیٹوں کو لڑکوں، یعنی اپوزٹ جینڈر سے بچاتے تھے، ہے نا، یہی کانسیپٹ تھا ہمارا ابھی تک کے. لیکن اب آج ہم کس فتنے والے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم کو اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ لڑکیوں کا لڑکیوں سے تعلق یا لڑکوں کا لڑکوں سے تعلق، وہ بھی ناجائز ہے. لیکن اس کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتی ہوں. یہاں پر ایکچولی کثرت الخبیث جو آ رہا ہے، یعنی خبیث ہی ہے نا، چاہے وہ عمل قوم لوط ہو، یعنی چاہے وہ جو دونوں بھی لیسبین یا گیز، ایل جی بی ٹی کیو جو بھی ہے، تو خباثت ہی ہے نا، وہ خبیث ہی کام ہے وہ. اب کیا سارے لوگ اگر کریں تو کیا سب لوگ ادھر ہی بھاگیں گے؟ نہیں بھاگیں گے ادھر. جیسے کہ مجھے بھی ایک رپورٹ کسی نے بھیجی تھی، اس دن ہم نے اصل میں عقیدہ کلاس میں ڈسکس کیا تھا، بی بی سی چلڈرن ان نیڈ از پریولیج ٹو ورک کلوزلی وتھ اراؤنڈ 2,500 پروجیکٹس تھرو آؤٹ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اینڈ ناردرن آئرلینڈ، میکنگ اے پازیٹو ڈفرنس ٹو دا لائف آف ڈس ایڈوانٹیج چلڈرن اینڈ یگ پیپل. ایز پارٹ آف دس وی ویئر proud to support a number of projects working with children and young people who identify as LGBTQ+. BBC Children in Need are currently funding 37 projects to the value of over 2.6 euro million, specifically focused on young people affected by issues of sexual identity and gender identity. Of the 37 projects, 5 projects to the values of 400,000 euro are focused specifically on gender identity. These projects provide activities like group support and mentoring to help LGBTQ+ young people to develop a sense of belonging, increase their self-esteem and resilience and improve. اب دیکھیں جینڈر پہچاننے کے لیے یعنی وہ خوبصورت طریقے سے نام دے کر اس کو کہ آپ کے اندر جو خواہشات پیدا ہو رہی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لڑکی ہیں حالانکہ ہے آپ لڑکے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے آپ آئیے ہمارے پاس ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے اور کہا جاتا ہے کہ ابھی جتنے بھی جو ریفیوجیز کے نام پر چاہے وہ اسپیشلی مسلم کنٹریز سے یا یوکرین سے جو بچے جا رہے ہیں تو ان کو اس پر مجبور کیا جا رہا ہے ایکچولی جو بھی آپ کہیں گے پیڈوفیلیا کہہ سکتے ہیں یا پھر ہوموسیکشوالٹی پر جو آپ بھی سمجھ سکتے ہوں تو 2.6 ملین برٹش پاؤنڈز اسپیسیفکلی فار ایل جی بی ٹی کیو چلڈرن چینجنگ دا جینڈر اینڈ آل یہ سب مسلمز ہیں اور یو کے کی اسکولس میں وہ فورس کر رہے ہیں کہ یہ چیز ٹاٹ کی جائے ان کو بتائی دینی بچوں کو بولا جائے کہ اگر تمہارے جسمانی طور پر تمہاری خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو لڑکی سمجھتے ہو حالانکہ تم لڑکے ہو تو ہمارے پاس ہم تمہاری ہیلپ کرتے ہیں اور اسپیشلی یو کین سویڈن اور آس پاس کے جو علاقے وہ اس کو فورسفلی فیملیز کو اس طرح سے کروا رہے ہیں اب سوچے کتنا یعنی بس اللہ تعالیٰ ہی ہم پر ہیں فرمائیں استغفار بھی کرنے کو وہ ہو رہا ہے کہ استغفار سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہے یعنی ایسے حالت یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی تک 3-4 سال پہلے تک کے اس کو صرف لیگل کرنے کے لیے بھی ان کو لڑنا پڑتا تھا اس کو یعنی وہ اس کو برا سمجھتے تھے دنیا میں لیکن اب تو وہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس کی تعلیم ہر جگہ عام کر دی گئی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں خبیث کی کثرت کتنی بھی اچھی لگی قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون تو آج خباثت ہر طرف پھیلائی جا رہی ہے ہر طرف خباثت کی کثرت ہے زنا عام ہے شراب عام ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر جو لوگ شراب کی برائیوں کو جانتے ہیں وہ لوگ اپنے ممالک میں اس کے لیے لڑ رہے ہیں کہ شراب پر پابندی لگائی جائے اور جہاں آلریڈی پابندی تھی وہاں پر اس کی آزادی دی جا رہی ہے کتنے دکھ کی بات نہیں کہ جو تھا نہ خوب وہی خوب تر ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا مزاج اس طرح سے ہم غلام ہو گئے ہیں آج دوسروں کے کہ ہم کو ان کی ہر چیز اچھی لگ رہی ہے جہاں الحمدللہ ایک طرح سے ہم جانتے تھے کہ عورتوں کو سمٹ کر رہنے کی تعلیم دی جاتی تھی یا دی گئی تھی جہاں عورتوں کو یہی کہا گیا تھا کہ تم گھر کی ملکہ ہو کوئین ہو تم اپنے گھر کی جب ان کو عورتوں کو نکالا گیا تو اب آج حال دیکھیں آپ کے ابایا بھی اتر گیا اب تو کپڑے بھی اترنے لگے ہیں کیا باقی بچہ پھر یعنی کہیں باہر جانا بھی مشکل ہو گیا یعنی دیکھتے ہی دیکھتے کیسے چینجز آ گئے کہ عقل حیران اور دنگ ہے واقعی میں تو خباثت کی کثرت پھیل رہی نہیں پھیل رہی ہر طرف آپ بتائیے تو دنیا میں چونکہ خباثت کی کثرت تھی تو لوگوں کو دیکھ دیکھ کر وہ اسی ویسے ہی بننا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہیں خبیث کی کثرت کتنی بھی اچھی کیوں نہ لگے وہ خبیث ہی ہوگا جو بے وقوف ہے نا وہ اندھا دھن تقلید کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں پیچھے ان لوگوں کی طرح ان کے پیچھے اور جو عقل والے ہیں نا ان کا اپنا خود کا ایک ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے ان کی اپنی خود کی ایک سوچ ہوتی ہے وہ ایسے اندھا دھن تقلید نہیں کرتے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا کوا موڑ تو نہیں بن سکتا نا شاید یہی کچھ تھی وہ مثال مجھے یاد نہیں آ رہی وہ کہاوت ابھی آج اب آیا اترا کل تھوڑے سے کپڑے اتریں گے اس کے بعد پھر کیا باقی بچے گا ایک ایک چیز جہاں پر تھوڑا بہت یہ تھا کہ چلو کچھ پابندیاں تھیں جس کی وجہ سے الحمدللہ شرم و حیا باقی تھی یا بہت کچھ باقی تھا اس کی وجہ سے الحمدللہ لیکن وہی خباثت کی کثرت کو دیکھ کر کے جب سب لوگ کر رہے ہیں خبیث کام تو چلو ہم بھی کریں وہ کام کہتے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے یہ جو آج ظاہری چمک دمک پر ہم مر مٹے ہیں نا دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اور آپ دیکھیں کہ آج یہ غیر مسلم کنٹریز کر رہے ہیں لیکن مسلم کنٹریز نے بھی تک یہ قانون پاس کر دیا گیا ہوموسیکشوالٹی کا اس نام پر یا یہ آڑ لے کر کہ ہم تو آزادی دے رہے ہیں جو جینڈر کی کہ جن کو جسمانی طور پر جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے تو ان کو کوئی ایک چیز ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی بنا پر وہ قانون پاس کر دیا گیا کتنے پٹھو ہیں نا ہم کچھ لوگوں کے اپنے دین کی باتوں کو چھوڑ دیا قرآن کے حکم کو بالائے طاق رکھ دیا اللہ تعالیٰ کی شدید العقاب ہونے کا ڈر نہیں رہا نا اس لیے کر رہے ہیں ایسا جی کوا مور کا پنکھ لگا کر مور نہیں بن جاتا بالکل صحیح بات ہے تو آج ہم سمجھتے کہ اچھا ہم غیر مسلموں کی جو لک لے کر ہم غیر مسلم ہی بن جائیں گے اور ہم ان کے جیسے اچھے دکھیں گے ہماری آئیڈینٹیٹی ہم کو کافی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ایک جملہ کل سننے کو ملا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنا اسلام نہیں بدل سکتے یا اس کو نہیں چھوڑ سکتے یا اس کو چینج نہیں کر سکتے کتنی اچھی بات ہے تو کیوں ہم بدل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں ہو سکتی خبیث کی کثرت، چاہے وہ تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگی، وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایک چیز نہیں ہے ڈسکس کرنے کے لیے، اتنی چیزیں ہیں۔ ایک جو ہم نے، ایک تو نان مسلم کالجز میں ہماری بیٹیوں کو ہم نے داخل کروا کر اتنی بڑی، ایک طرح سے وہ ایک رسک ہم نے لیا ہے، ایک فتنے میں ہم پڑے ہیں کہ ابھی صرف اکولا کے آس پاس کی 266 لڑکیوں کا ذکر ملا ہے، جو چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات کی لڑکیاں تھیں۔ پڑھائی کے لیے اتنا ہم اندھا دھن، اتنے آنکھوں پر ہم نے پٹی باندھ لی ہے پڑھائی کے لیے، کہ اپنی بیٹیوں کو بے حیائی کے کاموں پر بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، اکیلا رکھ رہے ہیں فلیٹ میں لے کر۔ کوئی کہتے کیا ہوا پڑھائی کے لیے، ہاسٹل میں چھوڑ دیا، ان کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں۔ تو صرف ایک ڈیڑھ سال کے عرصے میں 260 تک لڑکیاں، صرف چھوٹے سے علاقوں میں، دیہاتوں کے آس پاس کی لڑکیاں، پوری طرح سے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم نان مسلم ہیں، اپنا نام بھی بتا دیا، کیونکہ نان مسلم لڑکوں کے محبت میں گرفتار ہو گئی۔ تو کوئی ایک فتنہ ہے جو خبیث کی کثرت ہے، کوئی ایک نہیں ہے، وہ ہر طرف فتنے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے خبیث، ہم کو بتانا پڑے گا، ہم کو خود سمجھنا پڑے گا، اور اس کی خباثت کو سمجھنا پڑے گا۔ خباثت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس آیت کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ غلاظت کے ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، یا ایک گندے پانی کے نالے سے صاف ستھرے پانی کا ایک گلاس زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، یا پھر حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت اگر 100 روپیہ ہو تو حلال طریقے سے کمائے ہوئے 5 روپے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں، اگرچہ وہ تمہیں 100 روپے کی حرام کمائی کتنی اچھی نظر آتی ہو۔ یا پھر بدکار اور نافرمان آدمیوں کے ایک لشکر کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک گنتی کے چند فرما بردار اور متقی لوگ زیادہ محبوب ہیں۔ تو جو لوگ عقل اور صاحب شعور ہیں، وہ کبھی بھی ایسے اپوزٹ چیزوں کو ایک جیسا نہیں قرار دے سکتے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، عقل والے ہیں، وہ سمجھتے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ جانتے ہیں، اچھائی اور برائی کے فرق کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ خباثت کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں آج ہمارا نقطہ نظر بدل گیا کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم میں ہم اتنے اندھا دھند ہو گئے ہیں کہ ہم کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں کھلم کھلا؟ اب تو یہ تک کہا جانے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی لڑکی آ کر کہتی کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے تو کر دو، کم از کم مسلمان تو ہے نا، شادی کریے تو۔ یعنی کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں اب کہ ہماری بیٹی اپنے رشتے خود تلاش کریں گی؟ اتنی ہم نے آزادی دے دیے، کہتے کم از کم نان مسلم سے تو نہیں کی نا، مسلمان ہی کو پسند کر کے آئیے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، دیکھیں سٹینڈرڈ کتنا لو سے لو لوور تک ہوتا جا رہا ہے، کتنی دکھ کی بات ہے، دل کٹتا ہے اصل میں ایسی باتوں سے۔ یہ باتیں ابھی میں جب وہاں گئی تھی انڈیا، تو یہ ڈسکشن چل رہا تھا کہ نہیں بھائی دے دو اجازت، اگر لڑکی پسند کر لی ہے تو کوئی بات نہیں، مسلمان لڑکا تو پسند کی نا، کم از کم ہاں کر دو، دے دو اس کی پسند سے، کر لینے دو شادی۔ لڑکا آ کر کہتے کہ مسلمان لڑکی کو میں فلاں کو پسند کرتا ہوں، کر لو شادی، ٹھیک ہے چلے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہمارا اسٹینڈرڈ کتنا گرتا جا رہا تھا، یہ گراف ہمارا سوچ کا۔ تو بہرحال خباثت کی کثرت کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی، چاہے لوگ اس کو کتنا بھی اچھا کہیں۔ پھر جو خاص طور سے جو الفاظ ہیں، یا اول الالباب لعلکم تفلحون، جو عقل والے ہیں نا، کبھی بھی ایسے برے کام نہیں کر سکتے۔ عقل والے کبھی برائی کو اچھا نہیں بول سکتے، عقل والے کبھی بھی بری چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اور وہ ایسی اندھا دھن تقلید میں گرفتار نہیں ہوتے کہ جو تم کرے ہو ہم بھی تمہارے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو آتا نہیں کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اگر آپ پٹی بند کر کے آنکھوں پر کسی کے پیچھے فالو کرے تو آپ کو تو نہیں معلوم ہے کہ وہ آپ کو گڑھے میں لے جا رہے کہ کہاں گرا رہا ہے نا، معلوم کیا آپ کو؟ تو اپنی عقل سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ہم کو ایک طرح سے الرٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، ہم اپنی عقل استعمال کریں۔ ہم کیوں اتنا تقلید میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں اندھی تقلید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ جو سب کریں ہم بھی کرو۔ جی ماں باپ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ تو جو سب کر رہے ہیں وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی، میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، یہ بالکل بھی، یہ سوچ بہت ہی غلط ہے۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں چند لوگ تھے جو اچھائی پر قائم تھے نا، کثرت کن لوگوں کی تھی؟ خراب کام کرنے والوں کی۔ لیکن کیا لوط علیہ السلام کمپرومائز کر گئے ان کی باتوں پر کہ میجورٹی ان لوگوں کے لیے، لہٰذا ہم بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں؟ ہوا ایسا؟ نہیں ہوا ایسا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، سارے لوگ شرک کرتے تھے، کیا انہوں نے بھی سب کی بات مان لی؟ وہ اکیلے تھے وہاں، توحید کے علم بردار، توحید کے پرستار۔ تو سب لوگ کر رہے ہیں برا کام، تو ہم برا کام نہیں کر سکتے، اس لیے عقل استعمال کرنے کے لیے کہا گیا کہ اے اول الالباب، اے عقل والو، اے ہوش مندو۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خبیث اور طیب نہ مقدار کے لحاظ سے برابر ہو سکتے ہیں، نہ انفاق کے لحاظ سے، نہ بڑھنے کے لحاظ سے، نہ ہی اپنی جگہ کے لحاظ سے، نہ لے جانے کے اعتبار سے کہ جہاں وہ آپ کو لے جائیں گے۔ اور طیب یہ جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں وہی لوگ کر سکتے ہیں، اور جو خبیث ہے وہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں جن کو دوزخ میں جانے وہی کر سکتے ہیں. تو طیب جنت میں لے جاتا ہے اور خبیث نار میں لے جاتا ہے انسان کو. اور طبری، امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گنہگار اور اللہ کا تعالیٰ کا فرما بردار دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک. چاہے گناہگار کثرت سے گناہ کرنے والے ہوں لیکن وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گی ان کی کثرت. اور جو اہل طاعت ہے ہو سکتا ہے وہ کم ہو لیکن وہی مفلحون ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے وہی درجات کی بلندی کا درجہ رکھتے ہیں. قیامت کے دن انہی کو درجہ اور جزا دی جائے گی. اور جو معصیت ہیں، اہل معصیت ہیں، وہ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے، ہمیشہ نقصان میں رہیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں جہنم حلم تلاتی، جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی، تو وہ کہیں گے کہ کیا حلم مزید، کیا اور ہیں. اور جہنم بھرتے جائے گی بھرتے جائے گی، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیر اس پر رکھ دیں گے. تو جو معصیت میں گھرے ہوئے ہیں وہی گناہگار، وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. تو گناہ گناہ ہی رہے گا چاہے اس کو کتنا بھی خوبصورت بنا کر آپ پیش کر دو. اور جو گناہگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے، اصل میں جلدی نہیں پکڑتا اس کو. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت پر لگے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بعض وقت ان کو آزمائش سے بھی گزرنا پڑے لیکن ان کی عاقبت بہترین ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو بہرحال کہہ دیجئے ان لوگوں کو شر سے ڈراتے ہوئے اور ان کو بھلائی کی ترغیب دیتے ہوئے کہہ دیجئے کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، یعنی ہر چیز میں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے. ایمان اور کفر، اطاعت اور معصیت، اہل جنت اور اہل جہنم، عمل خبیث اور عمل صالح برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح حرام مال اور حلال مال کے درمیان کوئی مساوات نہیں ہے. حالانکہ ناپاک کی کثرت ہو سکتا ہے بھلی لگے لیکن ناپاک چیز کی کثرت اپنے مالک کو کوئی فائدہ نہیں دیتی بلکہ دین اور دنیا میں اسے نقصان ہی پہنچاتی ہے. تو بس اے عقل مندو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے عقل مندو یعنی پوری عقل اور کامل رائے کے ہمیں لوگوں کو یہاں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا خطاب کا رخ انہی لوگوں کی طرف ہے، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پرواہ کی جاتی ہے اور انہی میں خیر کی امید ہوتی ہے. اور ان کو آگاہ فرمایا کہ فلاح تقویٰ پر ڈیپینڈ ہے، اصل میں یعنی کامیابی تمہارے تقوی کی وجہ سے ہو سکتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مناہیات سے رکتے ہیں اسی کا نام تقوی ہے. تو جس نے تقوی اختیار کیا اس نے فلاح پالی، اور جس نے تقوی کو چھوڑ دیا اس کے قسمت میں خسارے خسارہ آ گیا اور وہ نفع سے محروم ہو گیا. تو بہرحال اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم عقل والے ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو عقل والے سمجھتے ہیں تو پھر ہم خباثت سے بچیں گے، خبیث کاموں سے بچیں گے، خبیث چیزوں سے بچیں گے. ان چیزوں سے ہم نے کیا سیکھا، ہم اس کو اگلی آیتوں کے ساتھ کمپلیٹ کر لیں گے کہ یعنی آج کی آیتوں میں ہمارے لیے العمل بالآیات اور قابل توجہ جو پوائنٹ تھے وہ کیا تھے، ہم اس کو اگلی کلاس میں ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.